قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
بارك الله فيك. بھئی یہ باب جو ہے یہ گزشتہ باب میں سے سب سے اہم اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا وجوب، اس کی دعوت. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، توحید کی تفسیر کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا فہم سب سے ضروری ہے، جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے لوگ مختلف شعبدہ بازیاں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرو کہ جب لا کہو تو ناف کے نیچے سے آواز نکالو اور سانس کو روک لو، روکے رکھو، اور جب الا اللہ کہو تو دل پر ضرب لگاؤ، اور اس طرح اجتماعی ذکر ہوتے ہیں، بتیاں بجھا دو. اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سال ایک چھ مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ کہے، اور چھ ماہ کے بعد وہ الا اللہ کی منزل پر آئے گا. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ تختی، یعنی کلمے کو کاٹ دو، چھ ماہ لا الہ اور چھ ماہ الا اللہ، نہ کوئی لا الہ کا معنی نہ کوئی الا اللہ کا معنی، بلکہ الا ان عربی قواعد میں بعض اوقات غیر کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر معنی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، جہالت کی حد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں. حلقے اجتماعی بنے ہوئے، سامنے ٹینکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن فہم نہیں، تفسیر نہیں ہے، سمجھ نہیں. حالانکہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، حیات طیبہ کا قوام ہے. اس کو سمجھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ اجتماعی حلقات ذکر کے کیا فائدہ اس کا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں، اسے بدعت کہا جائے گا. اگر میرے کلام میں شدت ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ام ہانی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے، بیٹھے بیٹھے کر لوں. فرمایا کہ چار اذکار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو سو سو بار پڑھو، عدد بھی بتا دی. فرمایا سبحان اللہ اگر پڑھو گی سو بار تو فإنها تعدل عتق مئة نصمة من ولد اسماعیل، یہ سو دفعہ پڑھنے سے تمہیں کیا اجر ملے گا، جیسے تم نے سو غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر آزاد کر دیا. پھر الحمدللہ سو دفعہ، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا جیسے تم نے سو گھوڑے خریدے اور ہر گھوڑے کو تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں روانہ کر دیا، اتنا اجر سو کو. پھر سو دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ کہ جیسے تم نے سو اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور سو دفعہ اللہ اکبر، اس کا کیا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے بھر جائے گا. مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہی ذکر, یہی تعداد بصرہ کی مسجد میں ہو رہی تھی, ذکر بھی یہی تھا بعین ہی اور تعداد بھی یہی تھی. اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ جے تم بدعت ظلما, تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا. حالانکہ ذکر وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو تعلیم کیا تھا, تعداد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو بتائی تھی. بدعت کیوں کہا تھا؟ وہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے, ایک ان کا امیر تھا, وہ کہتا کہ سبح اللہ مئات مرہ, سو دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ سبحان اللہ شروع کرتے, سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو, سو دفعہ الحمدللہ کہو. لوگ کہتے سامنے کینکنیاں رکھی ہوئی ہیں ان پر شمار کر. ذکر درست ہے, تعداد بھی مسنون ہے, مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو, اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے, ہر چیز دین سے لو, ہر چیز دین سے لو. تو اب یہ لا الہ الا اللہ اصل معاملہ اس کو سمجھو, اس کا معنی, اس کی تفسیر. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا, باب تفسیر التوحید بشہادت ان لا الہ الا اللہ. یہ اطف المترادفین کہلاتا ہے, کیونکہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ہی چیز. توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر, اس کی تفسیر سمجھو, یہ سب سے اہم معاملہ. شیخ الاسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا توحید کی تفسیر واضح کرنے کے لیے چار آیات کا ذکر کیا اور ایک حدیث کا. ہمیں بتایا ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے. پہلی آیت کریمہ, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, تمہارا زعم ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں, یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں, بلاؤ ان کو, ان کو پکارو, زندگی بھر پکارتے رہو, صبح شام پکارو, بار بار پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلہ, وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے, نہ اس کو پلٹ سکے یا تبدیل کر سکے, ان میں کوئی طاقت نہیں, کوئی قدرت نہیں. آگے فرمایا, بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود کیا کرتے ہیں, یہ خود یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یہ خود اپنے پروردگار کے قرب کو تلاش کرتے ہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے, وہ خود کیا ہے, وہ خود اپنے پروردگار کا قرب تلاش کرتے ہیں, اس کی رضا تلاش کرتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں, اس کی محبت کے متلاشی ہیں, وہ خود طالب ہیں, تمہارے مطلوب کیسے بن سکتے. یہاں کیا مقصود ہے کہ کچھ لوگ پکارتے ہیں پتھروں کو, مردوں کو, کچھ لوگ پکارتے ہیں درختوں کو, سورج کو, چاند کو, پہاڑوں کو, سب جمادات ہیں, ان میں کیا قدرت ہے؟ یہ اس مقام میں آخری بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں, صالحین کو پکارتے ہیں, فرشتوں کو پکارتے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا شان نزول جنوں کے بارے میں آتا ہے, کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے, ان جنوں نے اسلام قبول کر لیا, واقعہ معروف ہے, اسلام قبول کر لیا اور وہ اب بھی پکار رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرے. وسیلہ, وسیلہ کا معنی قرب, کہ وہ کون کون سے عمل ہیں, وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, یہ ان کی کوشش ہے. چنانچہ نمازوں کی ادائیگی, نوافل کی ادائیگی, رات کا قیام اور صدقات, انفاق فی سبیل اللہ, ہر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں, اس کے متلاشی ہیں, تمہیں وہ کیا دے سکے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، انبیاء سے فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جس کو پکارا جائے. تمہارا وہ کیا بنا سکتے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حقیقت میں شرک کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں کہ باقیوں کو چھوڑو جو حجر کو، شجر کو، سنم کو، وسن کو پکارتے ہیں، جو لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں. فرشتے اتنی طاقتور مخلوق ہیں، اتنی طاقتور. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، اللہ تعالی نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اس کا تعارف یہ ہے کہ ماں بین شحمت اذن ہی الا عاتق ہی مصیرت و سب میت عام، کہ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہمارا، دو انگلی بھی نہیں ہوگا، چار انگلی. اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک 700 سال کے مسلسل سفر کے مطابق اتنا فاصلہ، تیز رفتار سفر. یہ فرشتوں کی طاقت. قوم لوط پر عذاب آیا، ایک ہی فرشتے نے بستی کو پکڑا، اچکا، آسمان تک لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا. اتنی طاقت ان کو پکارتے، یہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں. ملائکہ اتنی ہیبت. اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کو صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اتنا خوف اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والے، اتنا خوف ان کے اندر. اللہ تعالیٰ جب سور پیدا کیا، سور جس کو پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، وہ اپنے ایک فرشتے کو دے دیا اسرافیل، جب میرا امر آئے گا تم نے پھونکنا. اس فرشتے کا خوف آپ دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، اس وقت سے کھڑا ہے اور سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا. کیف انا وقد التقم السور صاحبہ، فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا اور حنا راسہ، حنا جبہتہ، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، لیکن نظر عرشے مولا پر. سور منہ میں ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں اوپر کو اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حیبت اور خوف ان کو پکارتے، ان کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے. تمہارا کیا سنواریں گے؟ تو اس معاملے میں آخری حد ہے. انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ ملائکہ سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کشف الضر تمہاری کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں، نہ اس کی تحویل کر سکتے ہیں، تو باقیوں کا کیا کہنا؟ تو امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی جن کو. چیز ہے کہ حجر شجر، سورج، چاند، جمادات، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان تک کو نہیں پکارنا. نہ تحقیق توحید کے لیے اور فہم توحید کے لیے یہ نقطہ ضروری ہے، کسی کو نہیں پکارنا. پکارنا صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اور توحید کا معنی ہے، جس کے فہم کے بغیر توحید واضح نہیں ہوتی اور توحید ناقابل قبول ہے. یہ پہلی آیت کریمہ. اور دوسری، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، تم سے بھی بری ہوں. اِنَّا بَرَاءٌ مِّنْكُمْ، ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض اور دور ہیں. اور جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی دور ہیں، ان سے بھی بری ہیں. یعنی معنی توحید یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو اور بدعت کی خلاصت میں لت پت ہو، اس کا قرب اختیار کرنا یہ توحید کے منافی ہے. اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے برات کا اظہار کیا جائے. جناب عبداللہ بن عمر کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبیلا ہو چکے تھے، اپنے قاصد سے کہا جب تم واپس لوٹو تو جا کر ان کو بتا دینا کہ ان عبد اللہ منکم برا، کہ عبداللہ تم سے بری ہے. فرمایا کہ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تمہارے ساتھ جاتا اور ان لوگوں کی گردنیں توڑ دیتا، اب میں کمزور ہوں، نابینا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، اظہار برات تو کر سکتا. اور واقعتا تفسیر توحید یہی ہے کہ جو باطل پر قائم ہے، الحاد پر قائم ہے، شرک پر قائم ہے، بدعت پر قائم ہے، اس سے اظہار برات، اس سے اظہار برات. آگے آپ نے پڑھا بجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ باقیہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی خود بھی اظہار برات اور میرے بعد جو بھی آئے میری ملت پر قائم ہو، حنیفیت پر قائم ہو، اس وقت تک وہ حنیفیت پر قائم اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ تمام اہل شرک سے، اہل بدعت سے اظہار برات نہ ہو. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اہل شرک سے اور ان کے شرک سے، ان کی بدعت سے مکمل اظہار برات، مکمل اظہار برات. یہ تفسیر توحید، اس فہم کو حاصل کیے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہوگا. بقولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ تیسرا معنی یہاں ذکر ہے یہود و نصارہ کا. انہوں نے پکڑ لیا، بنا لیا اپنے احبار کو. احبار جمع حبر کی یا حبر کی، دونوں اعراب جائز ہیں. اور حبر یا حبر عالم کو بولتے، اپنے علماء کو، اور اپنے رہبان کو، رہبان راہب کی جمع. اور رہبان کا معنی عباد، عبادت کرنے والے، اپنے راہب، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے عباد اور رہبان کو انہوں نے بنا لیا کیا، ارباب. ارباب رب کی جمع، رب بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں اپنا ارباب بنا لیا. تو بھائی اگر کسی عالم کو، کسی زاہد کو رب بناتے ہو یا مانتے ہو تو یہ عمل تفسیر توحید کے خلاف ہے، معنی توحید کے خلاف. یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تمہارا عمل اور لا الہ الا اللہ میں تناقض ہے جو قابل قبول نہیں ہے. تمہارا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا. اب آئیے علماء کو رب کیسے بنایا جاتا ہے، کیا اس کی صورت ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر بیٹھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، سنتے رہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ عدی کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے پہلے عدی کی گردن میں صلیب دیکھ. فرمایا کہ اترا عنک وثن الجاہلیہ، اس بت کو اتارو، اس بت کو اتار کے پھینکو. اتار کے پھینک دی. عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اشکال ہے. ابھی آپ نے پڑھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عباد اور زہاد کو اپنا رب بنا لیا. قرآن کہہ رہا حالانکہ ما عبدناہم، ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا، ہم نے کبھی کسی عالم کی عبادت نہیں کی اور کبھی کسی عابد کی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا، رب بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی میرے سوال کا جواب دو، الستم تستحلون ما حل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم، تمہارے مولویوں نے، علماء نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا. اللہ کی وحی کو دیکھے بغیر کہ وحی الہی میں کیا ہے کوئی تعرض نہیں، اس کو تم نے حلال مان لی. جس کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا. کہ یہ بات نہیں تھی کہ تم نے پورے دین کی عمارت اپنے مولویوں کے سروں پر تعمیر کی ہوئی، جو یہ کہیں گے وہ مانیں گے، جو یہ دیں گے قبول کریں گے، جس چیز روکیں گے بعد آئیں گے، یہ نہیں تھا. کہا یہ تو تھا، ان کے حلال کو حلال ماننا، ان کے حرام کو حرام ماننا، اور اللہ کی وحی پر ہم نے غور نہیں کیا. فرمایا کہ فتلک عبادتہم, یہی تو ان کی عبادت ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر تم اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر لوگوں کے حلال و حرام کو مانو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنا رب بنا لیا, رب بنا لیا. تفسیر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی, کسی کی رائے, کسی کا قول نہیں ماننا جب تک مطابق نہ ہو اللہ کی وحی. اس کے بغیر توحید ناقص ہے, ناقابل قبول ہے. یہ تمہارا یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگا. نہیں, اطاعت اور حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے معزون ہیں, اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں. حق بنیادی اللہ ہی کا ہے. اس کے بغیر توحید کا معنی نامکمل ہے, ناقابل قبول. تو یہ تیسری تفسیر توحید کی کہ حلال و حرام میں بھی اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے, اس کے سوا کسی کا نہیں. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے دین بنانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں. جس چیز کا نام دین ہے, جس چیز کا نام حلال ہے, جس چیز کا نام حرام ہے, وہ زمین پر نہیں بنتی, آسمان پہ بنتی. اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. نبی ایک بات کہہ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے, کیا وعیدیں. بما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تفسیر توحید کہ حلال و حرام میں اللہ کی بات ماننی, یہ دین اللہ کا ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے. رسول کی اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ تفسیر توحید. ایک شخص اگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے مگر حلال و حرام میں دوسروں کی پیروی کرتا ہے, حتیٰ کہ بعض وقت اس دوسروں کا قول اللہ کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے, نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے, پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا, تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی؟ قطعاً. تو ایسے انسان کی توحید مردود ہے. لہذا توحید کا معنی اور تفسیر کیسے مکمل ہوگی؟ اس منہج کے ساتھ کہ حلال و حرام میں بھی اور تمام احکام دینیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں, کسی اور کی نہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس مسئلے میں خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. انما الطاعت فی المعروف, مخلوق کی اطاعت تو صرف معروف امور میں ہے. اور معروف امور کون سے ہیں؟ ما عرفہ الشرع, معروف امور وہ ہیں جن کو شریعت جانتی ہے. اور کوئی نئی چیز بنانے کی, نیا فتویٰ دینے کی, نیا حلال یا حرام تراشنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ. کہ لوگوں, ہر وہ عمل, ہر وہ چیز, ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے, جنت میں پہنچا سکتا ہے, وہ میں بیان کر چکا ہوں. جنت چاہیے تو اللہ کے پیغمبر ہر چیز بتا چکے. تو پھر یہ تکلف اور حلال و حرام بنانا اور گھڑنا, اس کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے؟ یہ اقدام دین کے خلاف ہے. جیسے توحید کی تکمیل اور توحید کی تفسیر اس معنی کے ساتھ ہے کہ سارے دینی امور میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے, کسی شخصیت کی اطاعت نہیں. اور چوتھی آیت کریمہ, ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو, اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے انداد بناتے ہیں. انداد ندوں کے جمع انداد, اور ند کا معنی شبیہ, مثیل. اللہ جیسا بناتے ہیں دوسروں کو, اللہ جیسا بناتے ہیں, اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں. کیسے؟ اس طرح کہ یحبونہم کحب اللہ, ان سے محبت کرتے ہیں. کیسی؟ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے, اللہ تعالی جیسی محبت کرتے ہیں. یہ نت بنانے کا معنی. والذین آمنوا, جو لوگ ایماندار ہیں ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, وہ سب سے سخت اور شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ سے ہے, محبت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. وہ محبت جس میں عبادت ہو, جس میں تعظیم ہو, جس میں اطاعت ہو. اور کچھ لوگ یہ محبت دوسروں کو دیتے ہیں, ان سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. تو نہیں, محبت میں بھی یہ شراکت جائز نہیں. اور توحید کا معنی مکمل کب ہوگا؟ جب اللہ تعالی ہی کو, صرف اللہ ہی کو محبت کے مستحق قرار دیا جائے. محبت کا مرکز اللہ ہی ہے. اللہ تعالی سے محبت, اللہ تعالی کے لیے محبت. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے, وہ محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی. کس سے محبت کریں گے؟ جس سے اللہ کو محبت. اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت کرنا جائز نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. محبت کی برکتیت اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. لیکن کچھ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے, بلکہ غیروں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرتے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کردار یہ ہے. ان سے کہا جائے فلاں کام میں قسم کھاؤ اللہ کی, قسم کھا لیتے اللہ تعالیٰ کی, جھوٹی ہو سچی ہو کوئی پرواہ نہیں, قسم کھا لیتے. اور بعض لوگ ایسے ہیں ان سے کہا جائے اپنے بابے کی قسم کھاؤ, اپنے پیر کی قسم کھاؤ, وہ نہیں کھاتے. نہیں نہیں, وہ ہم نے کو قیامت قائم کر دی. اللہ کی قسم آسان ہے, وہ کھا لیتے ہیں, سچی ہو جھوٹی ہو, لیکن پیر کی قسم نہیں کھائیں. معنی پیر کا احترام, اس کی محبت زیادہ ہے, اس کا خوف زیادہ ہے, اس کی ہیبت زیادہ ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں بعض لوگ, اس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں. اللہ کے گھر میں کھڑے, اللہ کے گھر کے پڑوس ٹیلی فون کر لیں کہ بیمار ہوں, ذرا جا کے داتا صاحب سے کہو مجھے صحت دے. بیت اللہ میں کھڑے, ذرا جا کر داتا صاحب سے کوئی نذرانہ پیش کر کے کہو مجھے صحت دے. کس کا مقام زیادہ, کس کی تعظیم اور کس کی محبت زیادہ؟ نہیں, یہ توحید کی تفسیر کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے. اللہ کو سب سے سخت محبت اپنے پیغمبر سے ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے کرو. اللہ تعالیٰ کو قرآن سے محبت ہے, سنت سے محبت ہے, صحابہ سے محبت ہے, صالحین سے محبت ہے, ان سب سے محبت کرو. اپنے پیغمبر کے شہر سے محبت ہے, مکہ سے محبت ہے, ان سے محبت کرو. جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرو. یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. تو توحید کی تفسیر اس محبت کے ساتھ ہوگی. یہ چند مثالیں دی اور آگے مستقل ابواب آ رہے ہیں, تاکہ ان ابواب کو سمجھ کر ہم صحیح معنی میں اپنے عقیدے کو استوار کریں اور صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے, کیا مطلوب ہے. جی آگے حدیث ذکر کی ہے.
وفی الصحیح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ عز وجل.
جی وفی الصحیح, صحیح میں ہے, یہاں صحیح مسلم مراد ہے کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. راوی کا ذکر نہیں ہے, راوی ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, ان کے والد طارق ہیں, طارق بن اشیم, یہ تابعی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں. تو یہ روایت ابو مالک اپنے والد سعد بن طارق بن اشیم سے روایت کرتے ہیں, طارق بن اشیم سے روایت کرتے ہیں. ابو مالک کا نام سعد ہے اور طارق یہ صحابی ہیں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ عز وجل. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے, لا الہ الا اللہ کہے, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ عرب میں ہو، عجب میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، کہیں بھی جس جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان سب کے ساتھ کفر کرے، ان سب کا انکار کرے. حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور خون ہم پر حرام ہوگا، وہ ہمارا بھائی ہوگا. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا. جو اس کے سری امور ہیں، جو اس کے سری معاملات ہیں، اللہ اس کا حساب لے گا. مگر ظاہر جب اس نے کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا انکار کر دیا، تو ہمارا بھائی ہے، اس کا خون بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے. اب یہاں کیا تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے نے پڑھ لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کفر بما یعبد من دون اللہ، ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، تب توحید مکمل ہوگی. اور یہ مکمل توحید کا معنی ہے، یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی. خالی یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں، چلے ایک بندہ پڑھ لے، دل سے گواہی بھی دے دے، اب کافی ہے؟ یہ بھی کافی نہیں. پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے، یہ کافی ہے؟ نہیں، جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ کرے، ہر غیر اللہ کی نفی نہ کرے، اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں. یہ دین اسلام کی غیرت اور توحید کی تفسیر ہے کہ ہر معصیت اللہ کا انکار کرے، جس جس کو جانتا ہے اس کا انکار کرے، اور جس کو نہیں جانتا مطلقاً یہ بات کہے کہ یا اللہ جس جس کی عبادت ہو رہی ہے تیرے علاوہ میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں سب سے بری ہوں. جب یہ انکار کرے گا، اظہار برات کرے گا، تب اس کی توحید قابل قبول ہوگی. تو ہم نے عرض کیا کہ توحید نفی و اثبات، اس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے، الوہیت کو ثابت کرے، ربوبیت کو ثابت کرے، اور نفی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کرے، جس جس کو پوجا جا رہا ہے، مشکل کشا مانا جا رہا ہے، حاجت روا مانا جا رہا ہے، ان سب کا انکار کرے، نفی کرے، تب اس کی توحید جو ہے وہ مکمل ہوگی. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
جی، بارک اللہ فیك. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا، اپنے بازو میں کوئی کڑا یا حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا، کہیں بھی، یہاں باندھے یا کندھے پر باندھے، کہیں بھی باندھے، کس لیے؟ رفع البلاء، بلا کو ٹالنے کے لیے، اور دفع ہی، جب بلا کو دفع کرنے کے لیے. رفع اور دفع میں فرق یہ ہے کہ بلا اگر نازل ہو چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع ہے، اور دفع یہ ہے کہ بلا نازل ہونے سے پہلے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا کہ بلا مجھ پر نازل ہی نہ ہو. تو بلا اگر اتر چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع البلاء ہے، اور بلا اترنے سے پہلے ہی اس کے ٹالنے کا انتظام کرنا یہ دفع البلاء ہے. تو بلا کے رفع کے لیے یا دفع کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے حلقہ پہننا، دھاگا باندھنا، یہ سب کا سب شرک ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے اور توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل اعتماد علی غیر اللہ ہے اور توکل علی غیر اللہ ہے، اس کی امیدیں وابستہ ہیں غیر اللہ کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، اور تانبے کے اس کڑے یا حلقے کے ساتھ، یہ تانبے کا حلقہ یا فلاں پتھر، انگوٹھی کا پتھر، میری بلا کو ٹال سکتا ہے, میرے امراض کو ٹال سکتا ہے, یا فلاں کڑا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے, یا فلاں دھاگا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے. تو اس قسم کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کرنا شرک ہے. ایسے انسان کا کلمہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اعتراف کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں نہیں ٹال سکتا, اللہ کے سوا کوئی رحمت اور خیر نہیں دے سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. تو ایسے لوگ اپنے کردار کا جائزہ لیں. فلاں شخص کہتا ہے جی میں فلاں پتھر نہیں پہنتا, یہ مجھے موافق نہیں, اور فلاں پتھر میرے لیے شفا کا باعث ہے. اس قسم کے گندے عقیدے, ایک انسان اتنا عاقل سمجھ بوجھ رکھنے والا اور پتھروں سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہے, پتھروں سے ڈرتا ہے اور پتھروں سے خیر کا امیدوار ہے. دنیا میں سب سے قیمتی پتھر حجر اسود ہے, جنت سے آیا ہوا, جس کو بوسا دینے کا اجر بھی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یاسر حجر یوم القیامہ ولہ لسان ینطق بہ وعینان یبصر بہ, یہ پتھر حجر اسود قیامت کے دن آئے گا, اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں, اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسا دیا ہوگا, اور زبان سے گواہی دے گا, اور اللہ قبول کر کے ان کے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دے گا. اتنا قیمتی پتھر. اور خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے, بوسا دینے لگے حجر اسود کو, کھڑے ہو گئے اور بوسا دینے سے قبل فرمایا کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, وہ جنت سے آیا ہوا ہے لیکن پتھر, تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے. بوسا کیوں دے رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا, اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی بوسا نہ دیتا. یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے, باقی نہ کوئی نفع تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ کوئی نقصان, نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان ٹال سکتا ہے, سب سے قیمتی پتھر. تو اس سے بڑھ کر پتھر کون سا ہو سکتا ہے؟ کتنے غلیظ عقیدے, گندے عقیدے. فلاں پتھر جو ہے وہ ہمارے لیے شافی ہے اور فلاں نقصان دہ ہے, دھاگے باندھے جاتے ہیں, کڑے پہنے جاتے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں باندھی جاتی ہیں, درختوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں, اور لوگ ان پٹیوں کو ان دھاگوں کو مشکل کشا مانتے ہیں. یہ ایک انسان اکبر السافلین میں گر گیا, غلاظت کے گندے ترین گڑھے میں گر گیا, اشرف المخلوقات ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس غلاظت کے ڈھیر میں جا کر گر گیا. یہ شرک ہے اور یہ کلمہ توحید کے منافی. اپنے اس کردار کا جائزہ لو, شرک ہے یہ. اللہ پاک نے فرمایا قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هم کاشفات ضر, جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو, پوچھتے ہو اور ان سے نفع نقصان کے متمنی ہو, اللہ تعالیٰ اگر نقصان دینے کا ارادہ فرما لے, فیصلہ فرما لے, کیا اس نقصان کو ٹالنے کی ان میں طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نفع دینے کا اور رحمت دینے کا اور خیر دینے کا فیصلہ فرما لے, اس خیر کو روکنے کی ان میں طاقت ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر, تم کہہ دو حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی. تم یہ کہہ دو مجھے اللہ کافی. باقی یہ لوگ اپنے شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے, ان کو دعوت دو, اگر باز نہ آئے تو قیامت کی دائمی جہنم کا ٹھکانہ ہے. غیر اللہ سے یہ امیدیں اور ان سے یہ توقعات کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں, ان کپڑے کی پٹی یا دھاگا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے, ایک انسان کس سطح پر جا کر گر گیا, تو یہ بات توحید کے منافی ہے.